السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔
رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے کے واضح دلائل ہیں۔ ان دلائل سے فائدہ اٹھانے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی چاہیے، اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، اور خاص طور پر قیام میں یعنی رات کی تراویح میں قرآن مجید کا سننا اس پر غور و فکر کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، اور عبادت کے طریقے اور اوقات بھی بتا دیے ہیں، اور رمضان میں بہت سی عبادات کو جمع بھی کر دیا ہے۔ عبادت میں سب سے اہم چیز فرض نمازوں کی بر وقت ادائیگی ہے، اس کے علاوہ نوافل، چاشت، اشراق وغیرہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں، اور رمضان کی راتوں میں اخلاص کے ساتھ قیام کرنے پر پچھلے تمام گناہوں کی بخشش کی خوشخبری بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اس لیے اس نیت کے ساتھ، یعنی جب آپ گھر سے نکلتے ہیں مثلاً مسجد جانے کے لیے، یا پھر اپنے مصلی کی طرف جاتے ہیں، تو اس وقت قیام میں کیا نیت کریں گے کہ اللہ آپ کے لیے اخلاص کے ساتھ، اور ساتھ دعا بھی کر لے کہ اللہ تعالیٰ جو میں سنوں، جو میں پڑھوں، مجھے اس کی مزید سمجھ آئے اور میرے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنے۔ ٹھیک ہے نا، یعنی قرآن مجید جو ہے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے، اور پھر یہ کہ ثواب کا ذریعہ بھی ہے، تو ایمان میں بھی اضافہ ہو اور ثواب بھی ملے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے کہ وہ راتوں کو عبادت کرتے ہیں، اور اب آخری عشرہ بھی قریب آ رہا ہے، اور آپ پلان کر رہے ہوں گے کہ راتیں کیسے گزارنی ہیں، عبادت کیسے کرنی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید کی حالت میں پکارتے ہیں، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی رات کو جاگنا ہے، بستر چھوڑنا ہے، اور بستر چھوڑ کے قیام کرنا ہے، قیام کے ساتھ دعائیں بھی مانگنی ہیں، خوف اور امید کی حالت میں پکارتے ہیں، اور پھر صدقہ بھی کرنا ہے۔ ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ صدقہ دن کو بھی ہوتا ہے اور صدقہ رات کو بھی ہوتا ہے، تو جو دن اور رات دونوں اوقات میں صدقہ کرتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس سے جو صرف دن میں صدقہ کرتا ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا بتایا گیا کہ انسان کا خوف اور غم دور ہوگا۔ یعنی صدقہ بیسیکلی انسان کے اندر لگی ہوئی گرہیں کھولتا ہے، اور جب وہ گرہیں کھلتی جاتی ہیں نا، تالے کھلتے جاتے ہیں، تو ہمارے اندر ایک وسعت پیدا ہوتی ہے، شرح صدر پیدا ہوتا ہے، اور اس شرح صدر کے ساتھ ایک عجب خوشی اور ایک سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے انسان کو۔ اور آپ آزما کر دیکھ لیجئے کہ واقعی اس سے خوف اور غم میں کمی آئے گی، اور آتے 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 انشاءاللہ رمضان کے آخر تک یہ بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ عام دنوں میں قیام اللیل کرنا اور پھر تنہائی میں کرنا ذرا ہم لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن رمضان میں ایک خاص برکت بھی ہوتی ہے، تھوڑی نیند بھی کافی ہو جاتی ہے، اور با جماعت نماز تراویح کی صورت میں یہ آسان بھی ہو جاتا ہے۔ اور الحمدللہ رات کے پہلے حصے میں بھی اور آخری حصے میں بھی دو دو دفعہ مساجد میں قیام ہو رہا ہوتا ہے، تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور متقین کی صفات اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں، کانو قلیل من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، وہ رات کو کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ اگر سارا سال نہیں تو کم از کم رمضان میں، اور اگر سارے رمضان نہیں تو کم از کم آخری عشرے میں، اور اگر سارے آخری عشرے میں نہیں تو کم از کم تاخراتوں میں اس کا اہتمام کریں۔ اور یہ رب کے قرب اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، صحابہ کا طریقہ بھی ہے. آپ نے اپنے گھر والوں اور بیویوں کو بھی تراویح کی جماعت میں شریک کیا اور طویل قیام کیا، خصوصاً آخری عشرے میں رات کے قیام کے لیے جگایا بھی ان کو. تو آپ اپنے گھر والوں کو بھی جگائیں اگر وہ ساتھ آپ کے جاگنے کو تیار ہوں. اور باقی یہ ہے کہ اگر کوئی بھی چیز رکاوٹ بن رہی ہے، اندر کا نفس یا بیماری یا کوئی بھی چیز، تو اس کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں اس عبادت کی توفیق عطا فرما. کیونکہ ان آخری راتوں میں لیلۃ القدر بھی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے. جو اس سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا، تو اللہ ہمیں اس خیر سے محروم نہ کرے. اور اس کی دعا روز کیا کریں کہ اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب کر، کیونکہ یہ نصیب کی بات ہے کہ جس کو اللہ دے. ایک شخص نے امام ابراہیم بن ادھم سے عرض کیا، میں رات کو نماز نہیں پڑھ پاتا، اس کے لیے مجھے کوئی دوا تجویز کر دیں. انہوں نے کہا، دن میں اللہ کی نافرمانی نہ کرو، وہ تمہیں رات کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، کیونکہ تمہارا رات کو اس کے سامنے کھڑا ہونا سب سے بڑے اعزاز میں سے ہے. یہ انسان کے لیے بہت عزت کی بات ہے کہ وہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو، اور نافرمان اس عزت کا مستحق نہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو سیریسلی لیں، اور دن میں بھی اشراق یا چاشت کے نوافل کی ادائیگی کا اہتمام کریں. اور پھر یہ ہے کہ کوشش کریں کہ جو سپارہ پڑھنا ہے وہ تھوڑا سا اس کا ترجمہ آتا ہو. صرف نوافل کی تعداد پہ توجہ نہیں رکھیں بلکہ دل کی کیفیت اور خشوع پر بھی توجہ رکھیں، اور طویل قیام پر بھی. اور سستی اور تاخیر یہ مومنوں کی عادت نہیں ہوتی، تو اس کام کو بہت پلاننگ کے ساتھ اور وقت کی پابندی کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سے ساری ایسی کوتاہیاں دور کر دے اور ہمیں اپنا پسندیدہ بنا لے. آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ النحل سے شروع کریں گے. اپنی نیت کی تجدید کر لیجئے، اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس کتاب کے ذریعے ہدایت، رحمت اور برکت سے نوازے، اور ان لوگوں میں شامل کرے جو صراط مستقیم پر گامزن ہے، اور ان لوگوں میں ہمیں شامل کرے جن پر اللہ تعالی رحمت فرماتا ہے، اور جن پر اللہ تعالی کی نظر کرم ہے، اور جن کو وہ عزت بخشتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن کی دعائیں وہ سنتا اور قبول فرماتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت الفردوس کو لکھ دے. سورۃ النحل یہ مکی سورت ہے، اس کی 128 آیات ہیں. ترتیب کے اعتبار سے 16 نمبر سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 70 نمبر سورت ہے. 70 سورت کا ایک نام النحل ہے، شہد کی مکھی، کیونکہ اس میں شہد کی مکھی کا ذکر آیا ہے. النعم اس میں بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہے، اس لیے سورۃ النعم بھی اس کو کہا جاتا ہے. اور یہ واحد سورت ہے جس میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے، جو کسی اور سورت میں نہیں آیا. اور اس میں لفظ نعمت اور اس کے مشتقات کا ذکر 13 مرتبہ ہوا ہے. اس میں خیر اور شر کے متعلق ایک جامع آیت ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذی القربى، جو آپ نے جمعے کے خطبوں میں سنی ہوگی. اور اس میں قرآن کریم کا 3rd سجدہ تلاوت موجود ہے. اور اس سورت کا مقصد یہ ہے کہ نعمتوں کی یاد دہانی کرائی جائے، اور جو نعمتیں ہیں وہ نعمت دینے والے کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور اس کی عبادت کو لازم قرار دیتی ہیں اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی دعوت دیتی ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتا امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين
اللہ کا حکم آ پہنچا پس تم اسے جلدی نہ مانگو وہ پاک اور بلند تر ہے اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں. سورۃ الحجر کے اختتام اور نحل کے آغاز میں ایک خوبصورت ربط ہے. سورۃ الحجر کا اختتام وصبر وما صبرک الا باللہ سے ہو رہا ہے کہ صبر کیجئے، اور النحل کا آغاز فلا تستعجلوہ سے ہو رہا ہے کہ جلدی نہ کیجئے، کیونکہ صبر جلدی کے منافی ہے. اور سورۃ کو بغیر کسی تمہید کے ایک تنبیہی جملے سے شروع کیا گیا ہے، یعنی کفار مکہ عذاب کو اس طرح بار بار مانگتے جیسے تکیہ کلام بار بار دہرایا جاتا ہے کہ لے آؤ عذاب. تو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا عذاب تمہارے سر پہ ہے، اب اس کے ٹوٹ پڑنے کے لیے جلدی نہ مچاؤ اور جو مہلت باقی ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ. اور عطا ماضی کا سیگا لایا گیا ہے، یعنی اس کا آنا بالکل یقینی ہے، سمجھو آ ہی چکا، اب دیر نہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس کلام کو جاننے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی غلطیوں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور پھر یہ کہ اہل مکہ کے لیے تو یہ بات تھی ہی، لیکن ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم اللہ کے عذاب سے ڈریں اور کسی بھی معاملے میں نتیجے کی جلدی نہ کریں، اپنی محنت اور کوشش کرتے رہیں اور باقی معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں. حقیقت یہ کہ انسان کی طبیعت میں جلد بازی ہے، ہر دوسرا شخص جلدی میں دکھائی دیتا ہے. یعنی آپ کو کسی سے بات کرنی ہو، کبھی فون پہ بات کرنی، اپنے بچوں سے ایون بات کرنی ہو، تو وہ ہلتے جلتے رہتے ہیں کہ بس ابھی انہیں کچھ اور کرنا ہے تو آپ اپنی بات جلدی ختم کریں. اسی طرح گاڑی میں سوار ہونا ہے، اترنا ہے، ٹریفک ہے، پھر عبادت کے معاملات ہیں، وضو میں بھی جلدی، نامکمل سا وضو، نماز میں بھی جلدی، کسی سے تھوڑی سی ناراضگی ہوگی تو بس جلدی بد دعا دے دی، کوئی وظیفہ کر لیا تو جلدی نتیجہ آنا چاہیے، اور کسی سے بات کر رہے ہیں تو سامنے والا ابھی اپنی بات پوری نہیں کرتا تو ہم بیچ میں اپنی شروع کر دیتے ہیں، کوئی سوال کرے، بات کرے تو اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، جلدی سے ہم ججمنٹل ہو کے فتویٰ بھی سنا دیتے ہیں. اسی طرح کوئی کاروبار کرنا ہو، شادی کا معاملہ ہو یا کچھ، تو ان فیصلوں میں بھی بہت جلد بازی. پھر اسی طرح شادی ہو جائے تو اس کے بعد نباہ میں اگر تھوڑی بہت مشکل پیش آئیے تو پھر طلاق میں جلدی. تو اس طرح کی بہت سی جلد بازیاں ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہیں. اس کے علاوہ بھی ہم اپنا انالیسس کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں کہاں جلد بازی کرتے ہیں. فلا تستعجلوا، جلدی نہ کرو. کھانا کھانے میں جلدی کیا نتیجہ لاتی ہے، کھانا پکانے میں جلدی کیا نتیجہ لاتی ہے، یعنی کسی بھی کام میں جلد بازی جو ہے وہ فائدہ نہیں دیتی، ہر چیز کو اس کا ڈیو ٹائم دینا چاہیے. اور آخرت کے معاملے میں اور زندگی کے معاملے میں تو اور بھی، کہ یہ نہیں کہ کوئی ذرا سی مشکلات آئیں تو بس بد دعا شروع کر دی، بچوں کے حق میں، اپنے بھی، اللہ اٹھا لے، بس اب جینے کا کوئی مزہ نہیں. ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. وہ فرشتوں کو اپنے حکم سے وحی کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے کہ تم لوگوں کو خبردار کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم مجھ سے ڈرو. روح ایک تو انسانی روح ہوتی ہے جو جسم میں ہوتی ہے. روح کا لفظ فرشتے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، اور اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا پیغام بھی روح کہلاتا ہے، یعنی وحی. اور قرآن مجید کو روح کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ روح سے زندگی ہوتی ہے نا. ہماری زندگی کب تک ہے؟ جب تک ہمارے اندر روح ہے. تو ہماری فزیکل باڈی ڈیپینڈ کرتی ہے اپنے سروائیول کے لیے روح پر. تو اسی طرح ہمارا اسپرچل بینگ بھی، جو ہماری اصل زندگی ہے، ایمان کی زندگی، وہ بھی روح پر ڈیپینڈ کرتی ہے. اور وہ روح جو ہے وہ قرآن ہے، یعنی قرآن، اللہ کا کلام، اللہ کی وحی دلوں کو زندہ کرتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ انسان کو جس چیز کے بارے میں معلوم نہ ہو اس کے بارے میں شک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم روح کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کو مانے ہی نہ. اور پھر یہ بات بھی ہے کہ جس دل میں توحید کا اثر نہ ہو، یعنی لا الہ الا اللہ سرایت نہ کرے، تو وہ پھر بعد میں عمل کے قابل بھی نہیں ہوتا. اسی لیے یہاں کہا کہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون. اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہ بلند تر ہے، اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی خالق ہے اور بلندتر ہے اور شرک سے پاک ہے، اور جب زمین و آسمان کی پیدائش میں کوئی اس کا شریک نہیں تو پھر کسی بھی معاملے میں کوئی اس کا شریک نہیں. اس نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر یکا یک وہ کھلم کھلا جگڑنے والا ہے. یعنی انسان کی ابتدا کس چیز سے ہوئی؟ کتنی حقیر چیز سے. اور جب اس کو تھوڑی سی طاقت ملتی ہے، بولنے کے قابل ہوتا ہے، کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہے، تو پھر وہ جھگڑوں پہ اتر آتا ہے. جس طرح جلد بازی ہے نا انسان کی نیچر میں، اسی طرح جھگڑالو پن بھی ہے. یعنی چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا کر دیتا ہے، دوسروں کی بات سمجھ نہ آئے تو فوراً اعتراض، کوئی آپ سے اپنا ارادہ شیئر کرے تو فوراً اس میں کوئی خلل، کوئی نہ کوئی ججمنٹ دے دینا، دوسروں کی تحقیر کرنا، اپنی فضیلت ظاہر کرنا، یہ سب جھگڑے کی قسمیں ہیں. اور اپنے کلام پہ ڈٹ جانا، ضد کا شکار ہو جانا، بے فائدہ لغ قسم کی گفتگو کرتے جانا، اور پھر کلامی جھگڑوں کے علاوہ دیگر خاندانی معاملات میں جھگڑے. تو بات یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اور اس دنیا کو پیدا کیا، اور انسان کیا کہتا ہے کہ اس دنیا کے معاملات میں تم اللہ کی بات نہ کرو، دین کی بات نہ کرو، تو یہ بھی ایک جھگڑا ہے. اور اس نے چوپایوں کو پیدا کیا جن میں تمہارے لیے گرمائش کا سامان ہے اور کئی دوسرے فائدے ہیں، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو. اب یہاں نعمتوں کا ذکر شروع ہو گیا ہے، تو یہ سب سے پہلی نعمت ان جانوروں کا ذکر ہے جن سے ہم بے پناہ فائدے اٹھاتے ہیں. اور ان میں تمہارے لیے خوبصورتی کا سامان ہے، یعنی صرف تمہاری مادی جسمانی ضروریات کو پورے نہیں کرتے بلکہ تمہاری حسی ضروریات، یعنی تمہاری جو استھیٹک سینس ہے، اس کے لیے بھی سیٹسفیکشن کا سامان ہے. اور ان میں تمہارے لیے خوبصورتی کا سامان ہے جب تم شام کے وقت چرا کر لاتے ہو اور جب تم صبح کے وقت چرانے لے جاتے ہو، اور وہ تمہارے بوجھ اس شہر تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم ذاتی مشقت کے بغیر پہنچنے والے نہ تھے. بے شک تمہارا رب یقیناً بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اور گھوڑے اور خچر اور گدھے اسی نے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور وہ سامان زینت بھی ہیں، اور وہ کچھ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے. یعنی اللہ تعالیٰ مستقبل میں ایسی چیزیں پیدا کرے گا جن کا انسان فی الحال تصور بھی نہیں کر سکتا. جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت یہ سب کچھ نہیں تھا جو آج سواریوں کے لیے پیدا ہو چکا ہے، اور آئندہ کیا کچھ ہوگا اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے. اور پھر یہ کہ انسان کو خالق کی تخلیق پر غور کرنا چاہیے، اور سیدھا راستہ دکھانا اللہ ہی کے ذمہ ہے، اور ان میں سے کچھ راستے ٹیڑے ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو ضرور تم سب کو ہدایت دے دیتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے زندگی کی بقا کے لیے صرف جسمانی نہیں، روحانی اسباب بھی مہیا کیے ہیں. تو مادی راستوں کے ساتھ ساتھ روحانی راستوں کا ذکر بھی ہے، یعنی سواریوں کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، دین کی طرف جانے والے راستے.
هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون
وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا جس سے تم پیتے ہو اور اسی سے درخت اگتے ہیں جن میں تم جانور چراتے ہو، تو جسم کے لیے نباتاتی نعمتوں کا بیان ہے، یعنی پہلے ان جانوروں کا ذکر کیا جن سے انسان لحمی غذائیں یعنی پروٹین وغیرہ حاصل کرتا ہے، اور پھر یہاں پر نباتاتی غذائیں، یعنی یہ ساری چیزیں انسان کے لیے ضروری ہیں ایک بیلنسڈ ڈائٹ کے لیے. وہ تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے کھیتی، زیتون، کھجور کے درخت، انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے. بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، اور اس کے حکم سے ستارے مسخر کیے گئے ہیں. بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. تسخیر کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کا اختیار اور مرضی ختم کر کے اپنا تابع بنا کر اپنی مرضی کے مطابق چلانا. تو اللہ نے انسان کے لیے دن رات سورج چاند مسخر کیے ہیں، یعنی وہ تمہارے فائدے کے لیے ہیں، اور پھر اللہ نے مسخر کیا یعنی اللہ ہی کے حکم کے تابع ہیں اور تمہارے فائدے کے لیے اس نے مسخر کیے ہیں، یعنی ان کی اپنی مرضی نہیں ہے بلکہ اللہ کی مرضی ان پہ چلتی ہے، اور وہ مرضی کیا ہے کہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے. تمہارے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، یعنی تمہاری بقا کے لیے، تمہاری ضروریات پوری کرنے کے لیے، تمہیں فائدے پہنچانے کے لیے اللہ نے ان سب کو پابند کر رکھا ہے. کیونکہ یہ لفظ بار بار آئے گا تو اس لیے اس پر توجہ فرمائیے. یعنی سورج چاند ستارے یہ اپنے انتظامات کے خود مالک نہیں ہیں، اپنی مرضی سے نہیں چل رہے، انہوں نے اپنا راستہ خود نہیں متعین کیا بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے ہیں تاکہ انسان ان سے فائدہ اٹھائے. اور اس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں پھیلا دیا ہے اس کے رنگ مختلف ہیں. سبحان اللہ، رنگا رنگی. یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، یعنی انسانی ضروریات کے ساتھ ساتھ انسان کے ذوق جمال کا بھی خیال رکھا گیا ہے. خوبصورتی ایک ایسی چیز ہے، رنگ ایسی چیز ہے جو انسان کو تسکین دیتے ہیں. جب آپ دیکھیں ونٹر میں رنگ کم ہو جاتے ہیں باہر، تو پھر باہر جانے کو بھی دل نہیں چاہتا، کتنا کنٹراسٹ ہو جاتا ہے نا. پھر یہ کنٹراسٹ جو ہے شکر ادا کرنے کے قابل انسان کو بناتے ہیں. لیکن ہم جب یہ رنگ بدلتے ہیں تو پھر شکر ادا نہیں کرتے، لیکن جب رنگ ختم ہوتے ہیں تو شکوے شکایتیں ضرور کرتے ہیں. اور یہ سب دلائل فائدہ کس کو دیتے ہیں، یہ رنگ فائدہ کس کو دیتے ہیں؟ جو نصیحت حاصل کریں، جو اللہ کی طرف جانا چاہیں، وہ ان سے اصل فائدہ اٹھاتے ہیں. یعنی ایک وقتی لذت اٹھانا، دیکھ کے خوش ہو جانا، اور ایک اس سے آگے جانا، اور وہ ہے اصل مطلوب کہ جس نے بنایا ہے، جس نے یہ دیا ہے، اس کے شکر گزار بن جائے، اس کو پہچانے، اس کی عبادت کریں، اس کو راضی کریں، اس کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت دیں. اور وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم اس میں سے تر و تازہ گوشت کھاؤ، اور تم اس میں سے زیورات نکالو جنہیں تم پہنتے ہو، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو جو اسے چیرتی ہوئی چلتی ہیں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. اب توحید کے دلائل پر اللہ تعالیٰ کی ایک اور عظیم مخلوق کا ذکر ہے، اور وہ کیا ہے؟ سمندر. کہ ایک ہی سمندر میں کشتیاں مختلف سمتوں میں چلتی ہیں، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. اور پھر یہ کہ انسان وہاں سے بے شمار اور فائدے بھی اٹھاتا ہے، من پسند کا شکار کرتا ہے، لیکن عموماً غور و فکر نہیں کرتا یا نصیحت حاصل نہیں کرتا. تو ہمیں کیا سبق دیا جا رہا ہے؟ یہ تمہارے لیے، انہیں دیکھو، محسوس کرو، اور پھر اصل مقصد تک پہنچو، شکر ادا کرو. اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے کہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اور نہریں اور راستے بنا دیے تاکہ تم راہ پا سکو. جن جن چیزوں کا ذکر اگر آپ ڈرا کرتے جائیں ایک بہت زبردست سینری بن جائے گی. پہاڑوں کی وجہ سے انسان زمین پر سکون سے رہتا ہے، اگر یہ پہاڑ نہ ہو تو پھر زمین تمہیں لے کے لڑکتی رہے. یعنی پہاڑ نہ ہوتے تو زلزلوں کی وجہ سے کوئی زمین پہ آبادی نہیں ہو سکتی تھی. اور پھر زمین میں نہروں کا سلسلہ، دریاؤں کا سلسلہ، یہ بھی اللہ تعالی کی وحدانیت پر دلیل ہے. اور دریاؤں کے علاوہ قدرتی راستے بنانا اور پہاڑوں کے بیچ بیچ میں سے بھی زمین کے ایک حصے سے دوسری طرف جانے کے لیے راستے بنانا، یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے. اور پھر یہ کہ اگر اللہ نے انسانوں کے لیے منزل مقصود تک پہنچنے کے راستے بنائے ہیں تو کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندے کی ہدایت کا کوئی سامان نہیں کیا؟ تو جو شخص زمین کے راستوں پر چلے وہ اللہ کے راستے پر بھی چلنے کی خواہش رکھے. اور پھر یہ کہ زمین پر چلتے ہوئے اللہ کی اطاعت کا کام کرتا رہے، ایسا نہ ہو کہ زمین کا کوئی ٹکڑا ہمارے لیے باعث حسرت بنے. اور علامات بنائی، اور ستاروں کے ذریعے وہ راہ پاتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ستاروں کا مقصد بھی بتا دیا کہ وہ رات کے اندھیرے میں انسان کو سمت بتاتے ہیں. کیا بھلا وہ جو پیدا کرتا ہے اس کی مانند ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ان سب چیزوں کا خالق ہے، کیا اس کے علاوہ کوئی اور بھی خالق ہے؟ نہیں. اگر نہیں ہے تو پھر وہ جو خالق ہی نہیں اور وہ جو خالق ہے دونوں کو برابر کیسے کر دیا تم نے؟ کیا تمہیں نصیحت نہیں آتی؟ یعنی تمہیں نصیحت حاصل نہیں ہوتی؟ اصل بات یہ کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی. انتہا درجے کا ظلم ہے. جس نے سب کچھ کیا اس کو کریڈٹ دینے کی بجائے توجہ ادھر ہو جائے کہ جنہوں نے ککھ بھی نہیں کیا بلکہ خود پیدا کیے گئے. اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گننے لگو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے. یعنی موٹی موٹی نظر آنے والی چیزیں تو تمہیں دکھا دی اس نے، لیکن اس کے علاوہ ان کے پیچھے ان کے اندر کیا کیا ہے وہ تم شمار بھی نہیں کر سکتے. بے شک اللہ یقیناً بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو ان کا حساب بھی ہوگا، ان کا سوال بھی ہوگا. ابن عباس کہتے ہیں کہ بدن کی صحت، کانوں کی صحت، آنکھوں کی صحت کے بارے میں سوال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں اپنے لطف سے تمہیں عطا فرمائی، ان کو اللہ تعالیٰ کے کس کام میں خرچ کیا؟ صرف دنیا کے مزے اڑاتے رہے یا کچھ اور بھی کر کے آئے؟ مجاہد کہتے ہیں دنیا کی ہر لذت نعمتوں میں داخل ہے، ہر لذت جس کے بارے میں سوال ہوگا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس میں عافیت بھی داخل ہے، کہ اگر اللہ نے امن سے رکھا ہوا نا تو اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. اب دیکھیے کہ ہم جدھر بھی نظر اٹھائیں وہیں کوئی نہ کوئی نعمت ہے، لہذا ہر وقت شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی ہے کہ انسان ناشکری کرتا رہتا ہے لیکن پھر بھی وہ اس کو نوازتا رہتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ تم نعمتیں شمار نہیں کر سکتے، محسوس بھی نہیں کر سکتے، تو پھر تم اس پر شکر ادا بھی کیسے کر سکتے ہو؟ تو وہ تمہیں مارجن دیا جا رہا ہے. اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، کچھ بھی اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے. تمہارے دلوں کے راز بھی جانتا ہے، تم کیا بولتے ہو، کیا کرتے ہو، تمہارے قدم کدھر اٹھتے ہیں، سب پتا ہے اس کو. اور یہ اللہ کے سوا جنہیں پکارتے ہیں وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور یہ شعور نہیں رکھتے کہ یہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے. اب دوبارہ پتھروں نے تو نہیں اٹھنا، انسانوں نے اٹھنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ انسانوں میں سے جن کو انہوں نے خدا بنا رکھا تھا وہ خدا نہیں تھے، یعنی ان کے معبود نہیں تھے اصل میں، تو ان کی تو اپنی لمٹس ہیں. آپ دیکھیں کہ جن جن درباروں پر، قبروں پر لوگ جا کر عبادتیں کرتے ہیں تو ان قبر والوں کو تو یہ بھی نہیں پتا انہوں نے اٹھنا کب ہے. اپنے بارے میں کچھ اپنا فیوچر نہیں پتا تو تمہارا فیوچر کیا بنائیں گے؟ انہیں پیدا کیا گیا، وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے، وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہے، انہیں اپنے اٹھائے جانے کا وقت بھی معلوم نہیں ہے. تو یہاں بے جان باطل معبودوں کی بات نہیں ہو رہی، اصحاب القبور ہی مراد ہے، کیونکہ باس بادل موت انہی کے لیے ہے.